بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جناب صدر المجلس لالہ تفرقہ صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر تمام اکابر اور رہنمایان قوم اور حاضرین مجلس، رمضان مبارک کی آج کی تاریخ میں عالم اسلام کے سلگتے مسائل کے عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد یقینی طور پر ہمیں مسائل کے سمجھنے اور آگے بڑھنے اور ان مسائل کے حل کے لیے قدم اٹھانے میں یہ کانفرنس ہماری مدد کرے گی. فارسی میں ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں کھجا کھجا نہ ہم تھن ہمیں دار دار شد. عالم اسلام کا پورا پیکر اور پورا جسم اس وقت لہو لہاں ہے. افریقہ سے لے کر ایشیا تک، ساؤتھ ایشیا سے لے کر بڑے صغیر تک، مشرق وسطی کے ممالک، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں اسلام کا نام ہے، وہاں پر مظالم بھی ہیں، وہاں پر فتنے بھی ہیں، وہاں پر آزمائشات بھی ہیں، وہاں پر مشکلات بھی ہیں، اور وہاں پر اغیار کی سازشیں بھی ہیں، اور ان سازشوں کے نتیجے میں اسلام اور دین کی تباہی کے مظاہر اور مناظر بھی ہیں. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایک ریاست جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کے تحفظ کے لیے پوری دنیا کی تمام استعماری طاقتیں یکجا ہیں. اس ریاست کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، ان ممالک میں انہی استعماری استکباری ظالم حکومتوں کے مفادات کو تحفظ دینے والے جرنیل، ڈکٹیٹرز حاکم ہیں، اور انہی کی مدد سے عالم اسلام کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. آپ مصر کو دیکھیں، آپ لیبیا کو دیکھیں، ارد گرد کے دیگر ممالک کو دیکھیں، تمام دنیا کی جمہوریت کا بول بولنے والے ادارے اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں جب 60 سال کے ڈکٹیٹرشپ کے بعد اگر 1 سال کی مرسی حکومت آتی ہے اور اس کو بھی پھر 1 سال کے اندر اندر رخصت کر دیا جاتا ہے، تو جمہوریت کا راگ الاپنے والی تمام قوتیں صرف تماشا دیکھتی ہیں اور اس کو بھی جمہوریت کا حسن قرار دیتی ہیں. اس سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سیریا میں بغاوت کے نام پر جس طرح کی موو چل رہی ہے اور جس طرح سے مسلمانوں کو تہ دیر کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں عالم اسلام دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور استعمار کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی فرقوارانہ جنگ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی فرقوارانہ جنگ ہے؟ کیا مصر کی حکومت کا ہٹانا بھی فرقواریت کا شاخسانہ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام پسند لوگ اسرائیلی عزائم کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں یا کھڑے رہ سکتے ہیں یا کھڑے رہے ہیں، انہی ممالک میں سب سے زیادہ مظالم ہیں، انہی ممالک میں سب سے زیادہ فتنے ہیں، سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا انہی ممالک کو ہے جہاں پر صہیونی عزائم کے مقابلے میں ریزسٹنس کی قوت موجود ہے، چاہے وہ لبنان کی سرزمین ہو، فلسطین خود ہو. کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ امریکی فوج مصر کے اندر مصری فوج کو یا امریکی حکومت مصری فوج کو سالانہ $1.5 ارب صرف اس لیے دے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو محفوظ رکھے اور ان کے لیے خطرے کا باعث بننے والی تمام قوتوں کو کچلے. اور مرسی جب ڈاکٹر محمد مرسی انتخابات کے نتیجے میں جمہوریت کے نتیجے میں اقتدار میں آ کر اصلاحات کا سلسلہ شروع کریں تو ان کے لیے ہر دن سینکڑوں مسائل کھڑے کیے جائیں اور 12 مہینوں کے اندر اندر ان کو ناپسندیدہ قرار دے کر کچھ مظاہروں کے نتیجے میں ان کو برطرف کر دیا جائے. اور المیہ یہ ہے کہ اس پر نہ اسلامی تحریکیں بولیں نہ اسلامی ممالک کے سربراہان بولیں نہ اسلامی امت کے گلے کی آواز نکلے. سب کا گویا امریکہ نے گلا گھونٹ دیا ہے, ہر جگہ خاموشی. محمد مرسی کی حکومت اخوان المسلمین کی تھی, اگر وہ چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اور اس کی جگہ اگر ایک امریکی پٹھو بیٹھ جائے تو ہماری صحت پر کوئی اثر نہ ہو. یہ سب سے بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے عالم اسلام کا, اور یہ صرف مصر کا مسئلہ نہیں ہے, لیبیا کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے, ٹیونس کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے, باقی عرب ممالک میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں. اب جب آپ ان مسائل کو دیکھتے ہیں, ایک طرف آپ اس غاصبانہ ریاست کے گرد موجود ممالک میں پٹھو حکمرانوں کو دیکھتے ہیں جن کا کام مسلم امہ کی بجائے عالم مغرب اور استعماری طاقتوں کے مفادات کی حفاظت ہے, اور 40-40 سال سے ڈکٹیٹرز حاکم رہتے ہیں اور کسی جمہوری علم بردار کو یہ غیر جمہوری عمل نظر نہیں آتا. اور دوسری طرف جہاں جہاں اسلام پسند قوتیں موجود ہیں, جہاں جہاں اسلام کی جڑیں گہری ہیں جیسے برصغیر ہے, وہاں پر شیعہ اور سنی کے نام پہ, مسالک کے نام پہ, علاقائیت کے نام پہ, وہاں پر ایسے فتنوں کے بیج بوئے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں امت کسی ایک جگہ کھڑی ہو کر ایک آواز بلند کر کے امت کے مفادات کی حفاظت کے لیے ایک دفعہ بھی اٹھ کر بات نہ کر سکے. ایک ایک کر کے, الگ الگ کر کے, ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کو مارا جائے, ان کے عقائد اور نظریات میں موجود جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو اتنی ہوا دی جائے کہ جو مشترکات ہیں وہ دفن ہو کر رہ جائیں, اور یہ جو چند پرسنٹ اختلافات ہیں ان کو بڑا ہوا بنا کر اسرائیلی میڈیا بھی اس پر پوری طرح سے فوکس کرے, بی بی سی بھی پوری طرح سے فوکس کرے, امریکی میڈیا بھی پوری طرح سے فوکس کرے, اور باقی دنیا میں موجود ان کا بچا کھچا کھا کر جینے والی میڈیا بھی اسی کو فالو کرے. اور جو امت کے جینوئن مسائل ہیں, مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, اور دشمنوں کی طرف سے جس طرح کی الغار ہے اس کی طرف جب بات ہو تو کہا جائے کہ یہ ایک تھیوری ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا ان مسائل کو ہمیشہ جو ہے امریکہ کے کھاتے میں ڈال کے اسلام پسند قوم کو بدنام کرتے ہیں, اس مسئلے کو چھوڑ دیں. یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہمارے سلگتے ہوئے مسائل ہیں. آج ترکی کی حکومت بھی مشکلات کا شکار ہے. کیوں؟ اپنے نام کی وجہ سے, اپنے اسلام کی وجہ سے, اسلامی نعرے کی وجہ سے. آج سیریا میں آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مزار پر حملہ ہوا. حضرت زینب شیعہ تھی؟ حضرت زینب کسی فرقے کی نمائندہ تھی؟ یا یہ کہ یہ ناموس رسالت پر حملہ ہوا ہے, لیکن خاموشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے, ہمارے ذہنوں میں اتنی تفریق ڈال دی گئی ہے کہ اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ حق کے حوالے سے بات کر سکیں, ظلم کے حوالے ظالم کو کہہ سکیں کہ تم ظالم ہو، مظلوم سے کہہ سکیں کہ تم مظلوم ہو، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے وہ الجزائر میں ہو، چاہے وہ کسی اور ملک میں ہو یا سیریا میں ہو. اخلاق، اخلاقی جرأت کی کمی اور حوصلے کی کمی اور مستحق پسندیوں کا شکار ہونے کے نتیجے میں آج ہم اس زبوحالی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ناموں سے رسالت پر حملہ ہو اور ہم صرف خاموش تماشائی بنے رہے اور کچھ نہ بولے. اور بولنا بھی کیوں چاہیے جب ہمارے بولنے سے استعماری آقا ناراض ہوتے ہو. امت مسلمہ کے سب سے بڑے مسائل یہ نہیں ہے، توہین ہوتی ہے ہم خاموش رہتے ہیں، حملے ہوتے ہیں ہم خاموش رہتے ہیں. یہ حملے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے درمیان موجود ڈویژنز کو مزید بڑھایا جائے، اختلافات کو مزید ہوا دی جائے، ایک حملہ ادھر سے ہو جواباً ایک حملہ کہیں اور ہو، اور نتیجتاً امت مسلمہ کے بیکر کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انہیں مزید مشکلات کا شکار کیا جائے. اگر اسلامی درد ہم پیدا کر سکے اپنے معاشرے کے اندر تو یہ مسائل خود بخود حل کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن وہ درد صرف اپنے دائرے میں نہیں امت کے دائرے میں ہونا چاہیے. اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پاکستان کو جھونک دیا گیا، 50,000 سے زیادہ لوگ اس آگ میں جل چکے، افغانستان جل رہا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ کس نے ان مسائل کے حل کے لیے قدم اٹھانا ہے؟ خصوصاً وہ لوگ جن کا تعلق اسلامی تحریکوں سے ہے، جن کا نعرہ اسلامی تحریک ہے، جن کا خواب اسلامی ریاست ہے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ امت کے سلگتے ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے عملی قدم اٹھاتے اور دنیا کو دکھاتے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، ان کی سازشیں کیا ہیں، اور کس طرح سے وہ ہمیں اس طرح حصوں بخلوں میں تقسیم کر کے ہمارے منابع، ہمارے مآخذ، ہمارے ذخائر اور ہماری تمام تر توانائیوں کو یہاں سے چھین کر لے جا رہے ہیں اور ہمیں ہر روز غریب سے غریب تر کر رہے ہیں. آپ خود امریکیوں کی اپنی چھاپی ہوئی رپورٹیں پڑھیں، افغانستان کو انہوں نے کنگلا کر دیا ہے، وہاں کے تمام ذخائر منتقل ہو رہے ہیں امریکہ. یہ مفت کی جنگ تو نہیں ہے، حتی لکڑی تک، جنگل کی وہ لکڑیاں جو قیمتی ہیں اس تک ان کو بھی جو جہاز وہاں سے آتے ہیں سامان لے کر ان میں ڈال دیا جاتا ہے، واپس پہنچا دیا جاتا ہے امریکہ. یعنی آپ کے تمام ذخائر افغانستان کے امریکیوں کے ہاتھ میں، امریکیوں کے استعمال میں، امریکیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ دولت کے طور پر ان کو کام دیتا ہے. آج عراق کے اندر، عراق سے ہر روز کتنے لاکھ بیرل تیل امریکہ جاتا ہے بغیر معاوضے کے، بغیر پیسے کے. تیل ہے ان غریبوں کا جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور اس تیل کے تمام تر پائپس کھلتے ہیں ان کے ذخائر میں امریکیوں کے، اور ہر روز یہاں سے جاتے ہیں. بولنے والا کوئی نہیں ہے، اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہے. خود ہمارے ملک کے اندر آپ بلوچستان کے ان معاہدوں کو دیکھ لیں جو امریکیوں نے کیے، آسٹریلینز نے کیے، کینیڈینز نے کیے، دیگر ممالک کی بڑی بڑی کمپنیوں نے کیے. جب جنگ کی آگ جلائی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا اسلحہ ہم خریدیں، ہمارا پیسہ ادھر جائے، ہم تباہ و برباد ہوں، اور ہماری تعمیر کے نام پر ان کی کمپنیاں آئیں، پھر ہم سے پیسہ لیں، ہمیں بنائیں، اس کے بعد دوبارہ جنگ کی آگ چھڑکائی جائے، جلائی جائے، اور دوبارہ ہمیں اسی طرح سے جھونک دیا جائے، پھر سے وہ سرکل دوبارہ شروع ہو. پاکستان کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے، عراق کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے، آپ مصر کے اندر اس صورتحال دیکھ رہے ہیں، باقی ممالک میں دیکھ رہے ہیں. فرض کس کا بنتا ہے کہ ان مسائل اور ان مشکلات کے حوالے سے ایک مضبوط قدم اٹھائے فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے، دشمن کی جلائی ہوئی آگ پر پانی ڈالنے کے لیے، اور امت مسلمہ کے مشترکہ مفادات کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہمارے سیاستدانوں کی جن کی دورے واشنگٹن میں ہیں؟ کیا ہماری ان پارٹیوں کی جن کے ذمہ داروں کا تعین بھی امریکیوں کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ کیا ان سیکیورٹی کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے جن میں ترقی کا معیار بھی امریکی خوشنودی ہے؟ یا پھر امت مسلمہ کے غیرت مند وہ علماء، وہ صلحاء، وہ بیدار لوگ، وہ جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں، اپنے آپ کو مبارز کہتے ہیں، اپنے آپ کو اس قوم کا خادم کہتے ہیں، مصلح کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے؟ آج ہم جس پلیٹ فارم پر یہاں پر موجود ہیں، ملی یکجہتی کونسل، یہ انتہائی مقدس اور مبارک پلیٹ فارم ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ امت مسلمہ کو شطرنج کی اس بساط سے نکالنا جس کے کھلاڑی اندیکھے لوگ ہیں اور ہم مہروں کی طرح سے ہلتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنا کام ہم خود کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں جس طرف دھکیلا جاتا ہے اس طرف ہم دھکا دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اشاروں، ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ ہماری حرکتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، خود ہمیں نہیں پتا چلتا. ملی یکجہتی کونسل، جو کہ حقیقت میں دینی اور اسلامی یکجہتی کونسل ہے، اس یکجہتی کونسل میں موجود علماء، تنظیموں اور تحریکوں کی ذمہ داری ووٹ لینا نہیں ہے. آج تک گزشتہ 63 سالوں سے جن جن پارٹیوں نے انتخابات میں شرکت کی، ووٹ دیے، ووٹ لینے کے بعد اسمبلیوں تک پہنچے، مجھے یہ بتائیے کہ امت مسلمہ کی بیداری، امت مسلمہ کی سرفرازی، امت مسلمہ کو ان کے اصل مقام تک پہنچانے میں ان ووٹوں نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ ان ووٹوں نے نفرتوں میں اضافہ کیا ہے، ان ووٹوں نے اختلافات میں اضافہ کیا ہے، لیکن ان ووٹوں نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ جب آپ انتخابی سیاست میں آتے ہیں تو وہاں پر پھر مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. ملی یکجہتی کونسل جب بنائی گئی تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ انتخابی سیاست سے ہٹ کر اقدار اور ویلیوز کی سیاست کی جائے، اور ان ویلیوز کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں تاکہ تمام کی تمام جماعتیں ان مشترکات پر کٹھی ہوں، اور کٹھی ہونے کے بعد قومی مفادات کے تحفظ کے لیے، ملی مفادات کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، اسلامیان پاکستان کے تحفظ کے لیے، اور دنیا بھر میں موجود اسلامی تحریکوں کی تقویت کے لیے ہم کوئی رول ماڈل بن سکیں اور بڑا قدم اٹھا سکیں. اور یہی میرا خیال ہے ہمارا ہدف بھی ہونا چاہیے، اور دین بھی ہم سے یہی چاہتا ہے. میں آج کی اس بابرکت اور نورانی محفل سے استفادہ کرتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ ملی یکجہتی کونسل ایک امید ہے پاکستان میں موجود مسلمانوں کے لیے بھی، اور پاکستان سے باہر رہنے والی اسلامی تحریکوں کے لیے بھی. اگر ہم یہاں پر ایک رول ماڈل قائم کر سکیں اس ملک کے اندر استعماری اور استکباری قوتوں کے خونی پنجوں کو کاٹنے کے حوالے سے، تو پھر ہم یہی کردار افغانستان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، عراق میں بھی ادا کر سکتے ہیں، سیریا میں بھی ادا کر سکتے ہیں، دیگر ممالک میں بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر خود پاکستان میں ہم ناکام رہے تو پھر باقی ممالک میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا. اس لیے یہ ذمہ داری سب سے زیادہ علماء اور دینی اکابرین کی ہے کہ وہ چونکہ دین کے نام پہ لوگوں کے جذبات ان سے وابستہ ہیں، دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، لہذا اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں اور کوشش کریں کہ جو ادارے لوگوں کی فکری تربیت کے لیے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر بنے ہیں، ان اداروں کو زیادہ سے زیادہ تقویت پہنچائیں تاکہ وہ گراس روٹ لیول پر جا کر لوگوں کی فکری، قرآنی، اخلاقی، نظریاتی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ چھوٹے چھوٹے فرقہ وارانہ، علاقائی اور چھوٹے مسلکی مسائل سے اٹھ کر قومی اور امت کے مسائل کو اپنا فوکس بنائیں، اپنا نشانہ بنائیں، اور سب مل کر منحیث فرقہ نہیں بلکہ منحیث مسلمان عالمی سازشوں کو سمجھے بھی اور ان کے مقابلے کے لیے میدان میں بھی اتر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.